بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری تلاوت کا آغاز 18ویں پارے سورہ مؤمنون سے ہوا، جس میں اللہ رب العزت نے فلاح پانے والوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، کون لوگ کامیاب ہیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ایک سچے مسلمان اور سچے ایمان والے کی ان چند آیات میں ایک تصویر ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، اور جس میں یہ صفات نہیں تو وہ مسلمان نسبی اور خاندانی اور نام کا تو ہے حقیقت سے محروم ہے. اس لیے عمر فرمایا کرتے تھے، جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. وہ کون سی صفات ہیں جس پر کامیابی کا وعدہ ہے؟ فرمایا پہلی شرط ایمان ہو، نفاق سے خالی ہو. قد افلح المؤمنون. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ایمان ہو جو نفاق سے خالی ہو، نماز ہو خشوع والی ہو، فضول مشغلوں سے اس کی زندگی پاک ہو. والذین هم عن اللغو معرضون. اور اس کی زندگی میں زکاة کا اہتمام ہو، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والا ہو، امانتوں کی رعایت رکھنے والا ہو، وعدوں کو پورا کرنے والا ہو. پھر آخر میں فرمایا اپنی نمازوں کا خوب اہتمام کرنے والا ہو. مولا کہتا ہے یہ ہیں جنت کے وارث، جنت الفردوس کے وارث یہ لوگ ہیں. یہ ایک تصویر ہے سچے مسلمان کی کہ وہ خالق کے بھی حق پورا کرتا ہے، مخلوق کے بھی حق پورا کرتا ہے. اس کی زندگی میں حقوق اللہ بھی زندہ ہیں، حقوق العباد بھی زندہ ہیں. ان چند صفات میں یہ سب کچھ آ گیا. فرمایا یہ جنت ہے، اور پھر یہ کامیاب آدمی ہیں، اور ان کے لیے جنت الفردوس ایک نئی زندگی. اب یہ نئی زندگی کیسے ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے انسانی زندگی پر، انسان پر آنے والے احوال کا تذکرہ فرمایا. یہ قطرہ تھا پانی کی، ایک بوند تھی یہ، پھر اللہ نے اس کے اندر گوشت کا جمع ہوا خون بنایا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائیں، اور پھر اس کے بعد ایک ڈھانچہ بنا دیا، پھر اس میں ایک روح پھونک دی. تو جو اللہ اس پانی کے قطرے کے اندر یہ سارے انقلابات لا سکتا ہے، اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے. تو اسی کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ زندہ کرے گا. حضرت نوح کی دعوت کا تذکرہ ہے. قوم کے خوشحال لوگوں نے نبی کے سب سے پہلے مخالفت کی، بلکہ ہمیشہ خان وزیرے چودھری یہ قوم کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، اور نیچے کا طبقہ رعایا، ان کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں. تو مخالفت میں پیش یہی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ظالم جابر بنے بیٹھے ہیں، قوموں کے حقوق غصب کیے بیٹھے ہیں، ان کو اپنا غلام بنائے بیٹھے ہیں. تو اس لیے انبیاء کی مخالفت میں یہ پیش ہوا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ایک آدمی ہے، تم جیسا بشر ہے، تم اس کی کیسے پیروی کرو گے. اور ساتھ یہ بھی کہا کرتے بس یہی زندگی ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. اور یہ کیسے بھی ممکن ہے؟ تم ہڈیاں ہو جاؤ گے، بوسیدہ ہو جاؤ گے، مٹی میں خلط مت ہو جاؤ گے، پھر کیسی زندگی ہوگی تمہاری؟ تو یہی زندگی. یہ تو ان کا نظریہ تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں، اگرچہ مسلمان کا نظریہ تو یہی نہیں، لیکن طرز عمل زندگی کا ایسا ہی ہے جیسے شاید بس یہی زندگی، مرنا کوئی نہیں. کافروں کو تو نظریہ تھا، کہ مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں، اور مسلمان کا نظریہ تو یہی نہیں، لیکن زندگی کا انداز شاید یہی ہے کہ شاید بس یہی ہے بس. ورنہ جانے والے یوں زندگی غفلت کی نہیں گزارا کرتے، اور اپنے وطن کو نہیں بھولا کرتے. اسی کا ذکر فرمایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، مائی مریم کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے قدرت کی نشانیاں. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، اہل ایمان سے پاکیزہ کھاؤ، حلال کھاؤ، نیک عمل کرو. سارے نبیوں کی دعوت ایک تھی، توحید، سب ایک نقطے پہ متحد تھے، اللہ کی وحدانیت. پھر بعد کے آنے والوں نے فرقے بنا دیے، گروہ بنا دی، اور ہر شخص اپنی سوچ میں، اپنے فکر میں خوش ہے، اپنے خیال میں مطمئن ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نیک بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اتنی ساری ڈھیر ساریاں نیکیوں کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس شان کی اللہ کی عبادت کرنی تھی پتہ نہیں کر پائے یا نہیں کر پائے، یہ اللہ کے مقبول بندوں کی شان ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہم انسانوں کو انہی چیزوں کا مکلف اور ذمہ داری ڈالتے ہیں جس کی صلاحیت بھی ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا اگر ان کی آپ چاہت پہ چل پڑیں گے تو پھر تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا، اس لیے کہ خواہشات جب زندگیوں میں آیا کرتی تو ٹکراؤ پیدا ہوا کرتا ہے، اور جب خدا پرستی آیا کرتی تو زندگیوں کے اندر عدل آیا کرتا ہے۔ جب دنیا میں خواہشات کی زندگی آتی ہے تو پھر ٹکراؤ آیا کرتا ہے، اور جب خدا پرستی کی زندگی آتی ہے تو دنیا میں عدل اور ہر ایک کا حق زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ فرمایا خواہشات کے پیچھے ان کے نہ چلنا ورنہ دنیا کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ اسی کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ کی بڑائی ہے کہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ دے کرے گا۔ اور فرمایا اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ یکتا ہے اپنی ذات کے اندر بھی، اپنی صفات کے اندر بھی۔ پھر آخرت کی تصویر کا ذکر فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے نشتے ناتے سب لوگ بھول جائیں گے، اور فرمایا جس کا نام اعمال کا ترازو بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوں گے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو دنیا میں اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب ان کی پکڑ ہوگی تو وہ رسوا اور ذلیل ہوں گے، اسی کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ افحسبتم، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار اور بے مقصد پیدا کر دیا؟ ایسا نہیں ہے، دنیا کا ایک عقل مند انسان بھی بے مقصد حرکت نہیں کرتا اور بے مقصد نہیں چلا کرتا اور بے مقصد کوئی چیز نہیں بنایا کرتا۔ تو اللہ اتنی بڑی کائنات بے مقصد بنا دے، فتعال اللہ، اللہ ایسی کمیوں سے عیب سے پاک ہے، لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ پھر نبی کے زبان سے دعا سکھائی کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ معاف فرما دے، رحم فرما دے، اور تو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر آگے سورہ نور کا تذکرہ ہے، سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ آیت معاشرتی زندگی پر، سوسائٹی کے احوال پر، اور خصوصاً عفت پاک دامنی کے اصول اور ضابطوں پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے آغاز ہی کے اندر زنا کی سزا بتائی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، زنا کرنے والا مرد اور عورت ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل احادیث کے اندر بتائی، اگر شادی شدہ نہ ہوں تو 100 کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو پھر انہیں سنسار کرنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ علل اعلان بھرے بھرے میدان میں، بھرے مجمع میں انہیں سزا دو، تاکہ آئندہ کسی کی عفت پہ کوئی ہاتھ نہ بڑھائے اور کسی کی عفت اور پاک دامنی داغدار نہ ہو، اور اس معاملے میں نرمی کا مظاہرہ نہ کرو۔ جس طریقے سے زنا بدترین گناہ ہے، فرما اسی طرح نیک صالح اور پاک دامن عورت پر الزام، زنا کا الزام لگانا میں یہ بھی بدترین گناہ ہے۔ اگر گواہ نہیں ہے اور کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے، اس کے لیے بھی 80 کوڑے ہیں اس تہمت کی وجہ سے۔ پھر اگر کوئی مرد اپنی عورت کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو 4 مرتبہ لعنت کرے گا اپنے اوپر۔ اور پھر ان کے درمیان، جسے کہیں کہ جو بیوی اپنے اوپر سے حد کو بچانے کے لیے اگر وہ سچی ہے تو وہ بھی قسم کھائے گی، اور ان دونوں کے درمیان پھر جدائی واقع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آزمائش کا تذکرہ فرمایا کہ یہ واقعہ عفق ہے، یہ ایک غیر معمولی واقعہ مدینہ کے اندر پیش آیا، مسلمانوں پر ایک بہت بڑی آزمائش ٹوٹی، اور وہ یوں ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک غزوے سے بنی مستلق سے واپس آ رہے، تو دوران سفر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے کجاوے پہ سواری تھی، آپ ہلکی پھلکی خاتون تھیں، آپ بھی قضاء حاجت کے لیے دور جا نکلی لیکن وہاں آپ کا ہار ٹوٹ گیا، اور جب ہار ٹوٹا تو واپس آتے آتے دیر ہو گئی، یہاں سے قافلہ روانہ ہو گیا. جس صحابی کے ذمے آپ کی سواری تھی وہ لگام پکڑے کے آگے چل رہا تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ آپ کجاوے میں تشریف فرما ہیں اور آپ واپس آ گئی ہیں. قافلہ روان ہوا، ہماری اور آپ کی روحانی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے، تو آپ نے وہیں چادر کو اوڑھ کر وہیں آرام فرمانے لگیں کہ حضور کو آگے جا کر پتہ چلے گا تو پیچھے کسی کو بھیج کر مجھے بلا لیں گے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا کہ ایک صحابی کو پیچھے بھی قافلے کے چھوڑا کرتے تھے تاکہ گری پڑی چیز کو وہ اٹھا کے لاتے رہیں. اتنے میں حضرت صفان رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے آئے اور انہوں نے پردے کے حکم سے پہلے اماں عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کا پڑھا، اور اماں خود اپنی اس واقعے کی تفصیل بتاتی ہیں احادیث کے اندر کہ صفان ایک طرف کھڑے ہو گئے اپنی سواری کو کھڑے بٹھا کر اور رخ دوسری طرف کر دیا، اور میں سواری پر بیٹھ گئی، آگے سے لگام پکڑ کے چل پڑے. ہم جب مدینہ پہنچے، تو وہاں عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جس نے اس کو پتنگا بنا کر ایک بہت زبردست پروپیگنڈا اور ایک کمینگی حرکت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازش کی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان کے ساتھ اس نے اکیلا سفر کیا ہے اور آپ کے پاک دامنی پر اس نے الزام لگایا، تو یہ صحابہ پر بہت مشکل گھڑی تھی اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا. ہم عائشہ فرمانے لگیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر پہ تشریف لاتے کچھ غمگین ہوتے، لیکن اماں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. ایک دن قضاء حاجت کے لیے باہر ایک خاتون کے ساتھ گئیں تو اس کا پاؤں اس کی چادر میں جب اٹکا تو اس نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی. اماں فرمانے لگی تم اسے کیوں بد دعا دے رہی ہو؟ کیا تجھے پتہ نہیں مدینہ کے اندر تیرے خلاف کیسے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ان باتوں میں میرا بیٹا بھی شریک ہے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی میرے تو وہم و گمان کے اندر بھی نہیں تھا، میں تو قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، میں ویسے ہی واپس آ گئی اور گھر آ کر روتی رہی. پھر حضور علیہ الصلوۃ، مجھے اندازہ تو ہوا کہ حضور کو چپ چپ ہیں، خاموش خاموش ہیں، لیکن مجھے کہا کچھ نہیں کرتے تھے. میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگ کر اپنے ابا کے گھر میں جانے کی اجازت مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشورہ کر رہے کیا کیا جائے، مختلف رائے آئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، عائشہ کا انتخاب آپ کے گھر کے لیے آپ کا اپنا ہے یا اللہ کا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، عمر یہ انتخاب کو اللہ کا ہے. تو فرمایا پھر اللہ آپ کے گھر میں غلط عورت نہیں بھیج سکتے، آپ صبر کیجئے، آسمان والا رب کیا فیصلہ کرتا ہے. ہاں، تو یہ کئی دن صبر آزما دن اہل اسلام پر گزرے، اور آزمائشوں کا یہ ایسا دور تھا. صحابہ فرماتے مدینہ کی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی اور ہر ایک کی زبان پر خاموشی اور غم کے پہاڑ تھے. ایسا دور مدینہ میں پہلا کبھی نہیں آیا اور ایسی آزمائش کبھی نہیں آئی. ادھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی انتظار میں کئی دنوں، اللہ کا بھی نظام ہے، روز جبرائیل آیا کرتے تھے، اب تو جبرائیل کا آنا بھی رک گیا. کئی دنوں کے بعد جبرائیل امین آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت اماں عائشہ کے گھر یعنی حضرت ابو بکر کے گھر میں تھے. ابو بکر بھی عجیب لوگ تھے، اماں حضرت ابو بکر کی بیوی بھی اور خود حضرت صدیق بھی عجیب لوگ تھے. ایسے اپنے نبی سے وفا اور اپنے نبی پر ایسا پیار اور اعتماد، اور ایسے اپنے نبی کی جان نثار. بیٹی جب کسی باپ کے گھر روتی روتی آئے تو باپ پر کیا گزرتی ہے، ہاں باپ پہ کیا گزرتی ہے، لیکن سبحان اللہ ذرا بھی نبی کے محبت میں اور نبی کی عظمت میں کمی نہیں آئی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے، اماں فرمانے لگی اماں میں اتنے دن سے نہ کھاتی نہ پیتی، مصلی پہ بیٹھ کے اپنے اللہ کی طرف متوجہ تھی، مولا تو ہی میرا فیصلہ کرے گا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف لائے تو تھوڑی دیر کے بعد یوں محسوس ہوا جی ایسے آپ کا اللہ سے رابطہ ہو گیا. وحی کا سلسلہ جب شروع ہوتا تو آپ کی پیشانی پر موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگتا تو مجھے پتہ چل گیا کہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادھر میرے ابا اماں پریشان کہ پتنی آسمان سے کیا فیصلہ آتا ہے، اماں فرماتی ہیں میں بڑی مطمئن کہ آسمان والا رب میرے لیے فیصلہ فرما دے گا۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام وحی سے فارغ ہوئے، کہنے لگے عائشہ تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے آسمان سے تیری پاک دامنی کا اعلان کر دیا ہے، تیری پاکیزگی کا اعلان کر دیا ہے۔ اماں فرمایا کرتی تھی میں نے سمجھا مولا نے کانوں کان اپنے نبی کو بتا دیا ہوگا، مجھے تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے مجھ پہ اتنا کرم کیا کہ قرآن کی 9 آیتیں میری پاک دامنی پر قرآن میں بھیج دی، اور آسمان اور مسلمان قیامت تک میرے پاک دامنی کے تذکرے قرآن کے ذریعے پڑھتے رہیں گے، مجھے تو اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ پھر حضرت اللہ رب العزت نے یہاں یہی فرمایا، یہ بہت بڑی تم پر آزمائش تھی، لیکن بظاہر آزمائش اور مشکل گھڑی تھی، لیکن اس میں اللہ نے تمہاری بہت بڑی بھلائی بھی رکھی تھی۔ ایک طرف تو وہ منافق جو خانوادہ نبوت کے خلاف سازشیں کر رہے تھے وہ کھل کے سامنے آ گئے، اور دوسرا امت کو اما عائشہ کا مقام پتہ چل گیا، اور تیسرا مسلمانوں نے جو اس گھڑی غم اٹھایا اللہ نے ان کے لیے خوب اجر و ثواب کا ذخیرہ بھی اکٹھا کر دیا۔ بظاہر یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اہل ایمان کے لیے اس میں بہت بڑا بھلا بھی تھا۔ پھر اللہ نے ان مخلص مسلمان جو اس پر بگنڈے سے متاثر ہو گئے، جنہیں اللہ نے معاف بھی فرما دیا تھا، ان سے فرمایا کہ آئندہ جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں ایسی خبر سنو تو مت زبانوں پہ لایا کرو، اور فوراً کہا کرو سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ پھر اللہ نے ان بد نصیب لوگوں کے لیے سخت وعید کا تذکرہ فرمایا ہے جو مسلمان سوسائٹیوں اور معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ فرمایا وہ لوگ جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دے رہے ہیں، ان کے لیے دنیا آخرت میں ذلت کا عذاب ہے۔ شاید جب قرآن کی یہ آیت اتری تھی اس وقت بے حیائی کے یہ تمام شکلیں نہیں تھیں جو آج دنیا کے اندر نہ جانے تجارت کے نام پر، لون کے نام پر، ذرائع کے نام پر، میڈیا کے نام پر، اور پرنٹ میڈیا کے نام پر، اور جسے کہیں کہ اخبارات کے نام پر، اور نہ جانے کن کن شکلوں میں بے حیائی کو فروغ دے رہا، انہیں اندازہ ہی نہیں اللہ اس پہ کتنا سخت ناراض ہے، اور فرما ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، ایمان والو تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تو تمہیں بے حیائی کی طرف بلاتا ہے۔ پھر حضرت مصطح رضی اللہ عنہ جو ایک مخلص صحابی ہیں جو اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے، حضرت صدیق کو جب پتہ چلا تو فرمایا آج کے بعد میں اس کے ساتھ تعامل نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا صدیق ہم نے جب معاف کر دیا تم بھی معاف کر دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت صدیق نے فرمایا اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف فرما دے۔ اور آج کے بعد وہ خرچہ اور وہ تعاون جو مصطح کے لیے پہلے سے تھا، آج سے میں پھر وہ خرچہ جاری کر رہا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی ایمان والی بھولی بھالی مسلمان بیٹی پر بدکاری کا الزام لگائے گا اللہ کی طرف سے دنیا آخرت میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ ہاں، اور قرآن کی اس آیت کی روشنی میں قیامت تک اماں عائشہ پہ جو بدترین گندہ کافر بتہمت لگاتا ہے اور آپ کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا قائل نہیں، وہ مسلمانوں کے صف سے نکل چکا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جو بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پہ الزام لگاتا ہے، اور اما عائشہ سے بڑھ کر نہ کوئی بھولی بھالی، نہ پاک دامن، نہ ایمان والی ہے جو اس پہ الزام لگاتا ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے فرمایا دنیا آخرت میں اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں، جن کے دلوں کے اندر گند ہے وہ گندائی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر عائشہ کا پاکیزگی اور طہارت دیکھنی ہے اور عائشہ کی پاک دامنی اور عفت دیکھنی ہے تو عائشہ کا شوہر محمد رسول اللہ دیکھ لو، ہاں محمد رسول اللہ دیکھ لو، اسی سے تمہیں عائشہ کی پاک دامنی اور عفت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اپنے حبیب کے حرم میں غلط عورت کو بھیج دے۔ اس لیے فرمایا پاکیزہ مردوں کے دلوں کے اندر پاکیزہ عورتوں کی کشش اور انہیں کی طرف میلان ہوتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مسلمان سوسائٹی کو عفت اور پاک دامنی کے جوہر کو محفوظ کرنے کے لیے حکم دیا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو جاؤ اجازت لے کے داخل ہو, سلام کر کے داخل ہو, کہ اندر اگر گھر میں بیٹیاں بہنیں ہوں تو وہ ایک طرف ہو جائیں اور اپنا پردہ اور ستر کر لیں. ایمان والوں سے کہا کہ پہلے اجازت لے کے داخل ہو جاؤ. ہاں وہ گھر جیسے اسٹیشن ایئرپورٹ دفاتر ہیں جہاں کسی کی رہائش نہیں ہے وہاں داخل ہو سکتے ہیں. پھر اسی عفت اور پاک دامنی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ اہل ایمان سے کہہ رہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, ایمان والو تم اپنی نگاہیں جھکا لیا کرو. ایمان والیوں سے کہا تم بھی اپنی نگاہیں جھکا لیا کرو, اس لیے کہ جب معاشرے میں نگاہیں کنٹرول میں نہیں ہوتی تو پھر دل کنٹرول میں نہیں ہوتے, اور جس معاشرے میں آنکھیں اور دل کنٹرول میں نہ ہوں وہاں شرمگاہیں گندگیوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی, وہاں پھر معاشرے میں گندگیوں سے ان کی شرمگاہیں محفوظ نہیں ہو سکتی. آج آنکھوں کو گندا کرنے کا سامان ہر طرف پھیلا ہوا ہے, جس سے دل بھی گندے ہیں اور جس سے مسلمانوں کی عفت بھی داغدار ہو رہی ہے. یہ وہ اتنا بڑا جوہر تھا, اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جنت میں ماں باپ کا نافرمان داخل نہیں ہوگا, بوڑھا شرابی داخل نہیں ہوگا, اور فرمایا وہ دیوس شخص داخل نہیں ہوگا جس سے اپنی بہن بیٹی کی فکر کوئی نہیں کہ وہ کہاں جا رہی کن سے مل رہی. فرمایا کتنا ہی نیک تہجد گزار نمازی حاجی کیوں نہ ہو, ایسا دیوس شخص کو اللہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جسے اپنے گھر کی عفت اور پاک دامنی کا فکر نہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں اپنا حسن غیر مردوں کے سامنے دکھلائے, ہاں اپنا شوہر ہے, گھر کے افراد ہیں, اس کی بیٹی ہے, اس کا بیٹا ہے, اور اس کا جسے کہیں جو محرم ہیں ان کے سامنے اس کا چہرہ کھل سکتا ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر معاشرے کو گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے ایک اور حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ, جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح جلدی جلدی کر دو, جو بھی نکاح ہیں. اور یہ ذمہ داری بھی گھر کے سرپرستوں کے ذمہ ڈالی, کہیں ایسا نہ ہو کہ گندے, یہ کافروں کی تہذیب ہے کہ لڑکی اپنے لیے خود انتخاب کر لے لڑکا, اور لڑکا خود اپنے لیے لڑکی کو چن لے اور جسے کہیں کہ تلاش کر لے. مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے, مسلمانوں کی تہذیب بڑے گھر کے وہ انتخاب کریں. ہاں رضا بیٹے کی ضروری ہے, چاہت بیٹی کی بھی ضرور معلوم کی جائے, لیکن مسلمان معاشرے میں بڑوں کا عزت عظمت اس کا بھی رعایت رکھی جائے. اور ساتھ ساتھ بڑوں کی ذمہ داری بھی ڈالی کہ تم 50 سال پہلے نوجوان تھے, آج نوجوان جن آزمائشوں میں گزر رہا ہے تمہارے دور کی نوجوانی میں اس نوجوانی میں بڑا فرق ہے. اس تمہارے جس وقت تم جوان تھے تو اس وقت معاشرہ اتنا گندا نہیں تھا جتنا آج معاشرہ گندا ہو چکا ہے, اس لیے اپنی جوان اولادوں کی فکر کرو کہ انہیں نکاح کے جسے کہیں کہ جوڑے سے وابستہ ان کو نکاح کے جسے کہیں کہ عمل سے جلدی جلدی گزار دو, کیونکہ اگر نکاح نہیں ہوا اور یہ گندے ہو گئے تو اس جرم میں برابر کا باپ بھی شریک ہوگا, ماں بھی شریک ہوگی, اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں. اور یہ کہتا ہے نہیں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, وہ پاؤں پہ کھڑے کھڑے ہوتے اپنے گھٹنے کا گودا بھی ختم کر دیتا ہے, اور پاؤں پہ کھڑا کرتے ہوئے اسے کمر بھی جھکنے لگ جاتی ہے, پتہ نہیں کب پاؤں پہ کھڑا ہوگا. اللہ نے فرمایا ایک بڑا مسئلہ تمہارے لیے معاشی مسئلہ ہے نا, کہ اپنے معاشی مسائل حل کر لے. اللہ قرآن ہماری نفسیات پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں بتا رہا کہ تم نکاح کر دو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا, اس لیے کہ جو گھر میں آ رہی ہے وہ گھر کا بوجھ نہیں بنے گی, وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آ رہی ہے, ہو سکتا ہے اس کی قسمت کا رزق مرد کی قسمت سے زیادہ ہو, تو دونوں کے مزے بن جائیں گے. تم اسے نہیں کھلاؤ گے, وہ اپنی روزی ساتھ لے کے آئے گی, لیکن تم جلدی کر لو عفیف اور پاک دامنی کے لیے اسے نکاح کر دو. اس لیے شریعت نے فرمایا کہ نکاح سستا رکھنا, اگر نہ رکھو گے تو زنا سستا ہو جائے گا. ہاں اس لیے نکاح سستا رکھنا, ہلکا رکھنا, آسان رکھنا, ورنہ گندگی سستیاں ہو جائیں گی اور بے حیائی سستی ہو جائے گی. نکاح جو حلال ہے اسے سستا رکھو, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کا نور جو اللہ ایمان والوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے گھروں کی عظمت ہے جس میں اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں, اور ان خوش نصیب تاجروں کا تذکرہ ہے جو تجارت بھی کرتے ہیں, زبان سے بول تجارت کے, ہاتھ پاؤں ان کے تجارت میں مصروف, لیکن ان کے دل اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہیں, اور یہ تجارتیں اور یہ خرید و فروخت انہیں نماز سے نہیں روکتی, اللہ کی اطاعت سے نہیں روکتی, انہیں کی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی. پھر ان کافروں کا تذکرہ جو ایمان کے بغیر بظاہر کچھ شکلیں اچھائیوں کی کرتے ہیں اور امید مانتے ہیں کہ یہ ہمیں کام آئیں گی. فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے دور ایک پیاسا صحرا کے اندر سیراب دیکھتا ہے, اور سیراب مٹی ہوتی ہے, ریت مٹی, سیراب دیکھتا ہے, وہ دور سے دیکھتا ہے وہ پیاسا شاید پانی ہے, جب وہاں جاتا ہے تو وہ سیراب اور ریت ہوتی ہے, پانی کوئی نہیں ہوتا. جس طریقے سے وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے, اسی طرح کافر اپنی نیکیوں کے بارے میں امید باندھتا ہے, لیکن کل قیامت میں اس کی نیکیوں کی کوئی شکل باقی نہیں رہے گی, وہ ریت کی طرح اللہ اسے فضا کے اندر اس کی اعمال کو اڑا دے گا. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر منافق کا تذکرہ ہے جو زبان سے, جھوٹھی زبانوں سے اطاعت کا اعلان کرتا ہے, لیکن عمل کے موقع پہ وہ عاری اور خالی ہوتا ہے. اور مومن بندہ اللہ کی اطاعت کا اقرار بھی کرتا ہے اور عمل کی زندگی میں اللہ کے فرمانبرداری کرتے بھی نظر آتا ہے. فرمایا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اپنے پچھلے گناہوں پہ ڈرے گا اور آئندہ تقوی اختیار کرے گا, یہ کامیاب لوگ ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ منافق قسمیں کھا کھا کے کہا کرتے تھے, حق آتا ہم اس کی اطاعت کرتے. فرمایا قسمیں نہ کھاؤ, ہمیں تمہارے بارے میں خوب خبر ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے تذکرہ فرمایا کہ اگر تم ایمان والی زندگی اختیار کرو گے اللہ تمہیں دنیا میں خلافت دے دے گا, اور تمہاری بدامنی امن سے بدل دے گا, اور تمہاری نظام زندگی اسے اللہ رب العزت غالب کر دے گا. اسی کا تذکرہ فرمایا بشرط یہ کہ ایمانی زندگی ہو. صحابہ رضوان اللہ اجمعین ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے, کہا یا رسول اللہ یہ کفار کا ظلم و ستم کب تک چلتا رہے گا, اور کب تک ہم اس میش کی بھٹی کے اندر اسی انداز میں پستے چلے جائیں گے؟ تو قرآن کی آیت آ گئی, ایمان والی زندگی کی بات ہے, تھوڑا وقت ہے اللہ تمہیں خلافت دے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا حضور, اور پھر حضور کے بعد آدھی دنیا پر مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا حضور کے جاتے جاتے, اور امن آ گیا, اطمینان آ گیا. یہ قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے, قیامت تک اگر مسلمان انفرادی طور پہ دین پہ آ جائیں اور اجتماعی طور پہ تین کام مسلمانوں میں زندہ ہو جائیں, ایک تبلیغ کا کام, دوسرا افراد سازی تعلیم و تعلم کے ذریعے دل کے تزکیہ کے ساتھ, اور پھر جو سرکش مشرک اور کافر جو سر اٹھائے ان کے خلاف جہاد, اگر یہ تینوں چیزیں مسلمانوں میں ایک سطح تک زندہ ہو جائیں اس کی برکت سے اللہ انہیں خلافت بطور تحفے کے عطا فرمائے گا. اور پھر اور معاشرے کو گندگی سے بچانے کے لیے ایک اور ضابطہ اللہ نے اہل ایمان کو دیا. فرمایا ایمان والو جب تمہارے چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے بچے وہ بھی تین وقتوں میں بغیر اجازت کے کمرے میں داخل نہ ہوں, ایک من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء, ایک فجر سے پہلے, دوسرا دوپہر کا وقت, تیسرا عشاء کے بعد. عام طور پہ ان کی تین وقتوں میں آدمی اپنے جسم کا زائد کپڑا اتار دیا کرتا ہے اور خلوت چاہتا ہے. فرمایا ان تین وقتوں میں جو بچہ ہے وہ بھی دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کے آئے. سبحان اللہ, آپ دیکھ رہے ہیں اللہ مسلمان معاشرے کو عفت اور پاک دامنے کے کس سطح پہ دیکھنا چاہتا ہے, ہاں, اور اسے کس قدر باحیا اور پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے کہ جو اس معصوم بچے اور بچی کے دل کے اندر حیا کی عظمت ہے, شرم و حیا کا ہیرا ہے, کہیں ایسا نہ ہو تمہاری غفلت کی وجہ سے وہ چٹک نہ جائے. کس قدر اہتمام, کئی ساری آیتیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجی, اور آج مسلمان معاشرہ کہاں کھڑا ہے, کیا کچھ نہیں اس کے موبائل پہ موجود, اور کیا کچھ نہیں اس کی ٹی وی پہ موجود, اور کیا کچھ نہیں اس کے گھروں کے اندر افسانے کے جو جسے کہیں کہ میگزین موجود, اور کیا کچھ نہیں اس کے پاس جو جسے کہیں گے ڈائجسٹ ہیں ان کے اندر موجود, اور کیا کچھ نہیں اس کے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں موجود ہیں, کیا کچھ موجود نہیں ہے. اور کہاں قرآن دیکھنا چاہتا ہے مسلمانوں کو اور مسلمان بچوں کو, اور کہاں مسلمان آج اپنی اولادوں کو وہاں بھیجتا ہے جہاں پہلی کلاس ہی ناچ گانے کی ہوتی ہے, جہاں اسے سکھایا یہی جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ, جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو دیگر مردوں کی طرح یہ بھی گھر میں اجازت لے کے داخل ہوں. پھر اللہ نے ان بوڑھی عورتوں کا تذکرہ فرمایا جو بڑھاپے کے اس عمر کے پہنچ چکے ہیں, نہ ان کے اندر کشش رہی, نہ ان کو نکاح کی امید رہی, تو یہ اپنے جسم کا زائد کپڑا اتار سکتی ہیں, لیکن ساتھ اللہ یہ بھی کہہ رہا اگر یہ بھی ستر کا اہتمام کریں, بڑی چادر اوڑھ لیا کریں, تو ان کے حق میں بہت بہتر ہے, ان کے حق میں بہت بہتر ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ جب بھی تم کسی اجتماعی کام کے اندر بیٹھے ہو تو تو بڑے سے اجازت لے کے داخل ہو, اور پھر رسول اللہ کو یوں نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. پھر سورہ فرقان ہے جس میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے. پھر کفار کا میرے نبی پر اعتراض کہ آپ تو بازار بھی جاتے ہیں, بشر ہیں اور آپ کی ضروریات ہیں, آپ کے ساتھ کوئی بڑا جسے کہیں کہ فرشتہ آپ کی حمایت میں کیوں نہیں آیا, آپ کے پاس باغات اور دولت کے ڈھیر کیوں نہیں ہیں, آپ کیسے اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ پہلے رسول بھی اسی انداز میں آئے. اللہ چاہے تو یہ سب کچھ دے سکتا ہے, اس پہ پوری قدرت رکھتا ہے اللہ دینے پر, بلکہ جو ان کے پاس ہے اس سے بھی اچھا اللہ دے سکتا ہے. پھر اللہ نے کافروں کی سزا کا تذکرہ فرمایا, جب ان کی پکڑ ہوگی اور اس آگ کی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. پھر اللہ نے اپنے نبی کو تسلی کا سامان دیا, اور اللہ رب العزت کی بڑائی اور توحید کا تذکرہ, اللہ ہر قسم کے شرک اور معبودان باطلہ سے پاک ہے اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.